السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 282. قول و الیہ یعود کے معنی و مفہوم اور معتزلہ کا عقیدہ کہ قرآن کلام اللہ نہیں اور ان کے دلائل. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ شرح عقیدہ واسطیہ میں اپنے سیکنڈ لیول میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا, استوا کے معنی اور مفہوم ہم نے پڑھے, اللہ تعالیٰ کے اس کی مخلوق پر علو کا اس بات ہم نے پڑھا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ مائیت, یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے تو کس طرح سے ہمارے ساتھ ہے, یہ بھی غیب کی باتوں میں سے ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا کلام کرنا بھی ثابت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے آواز کا اثبات, یعنی وہ ندا دیتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے قول و الیہ یعود کے معنی و مفہوم. قرآن کے بارے میں اہل سنت کے اس عقیدے کے وہ اسی کی طرف لوٹ جائے گا کہ دو مفہوم ہیں. اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ جو بعض آثار میں وارد ہوئے, یعنی صحابہ کے قول سے, کہ قرآن کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا, لوگ صبح اس حالت میں کریں گے کہ قرآن ان کے پاس نہیں ہوگا, نہ ان کے سینوں میں اور نہ ہی مصاحف میں, اللہ اسے اوپر اٹھا لے گا یا لے جائے گا. جیسے کہ طبرانی میں ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے, اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں. ابن حجر فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے لیکن روایت موقوف ہے, اور ایک اور حدیث اس کے جیسی ثابت ہے, نہیں یہ جو حدیث ہم نے پڑھی جس کے بارے میں ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس وقت ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ علم, جب لوگ قرآن سے کلیتن یعنی مکمل طور پر اعراض کر لیں گے, منہ موڑ لیں گے, وہ نہ تو اس کی تلاوت کریں گے, نہ اس پر عمل کریں گے, اور نہ ہی قرآنی عقیدہ رکھیں گے. ایسی حالت میں قرآن کو اٹھا لیا جائے گا, اس لیے کہ قرآن اس بات سے بالا تر ہے کہ وہ لوگوں میں اس طرح باقی رہے کہ وہ اسے ترک کر دیں. یعنی آپ کو یاد ہوگا نا سورہ فرقان میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ, اس قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, اس کو ترک کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. اس لیے کہ قرآن اس بار یعنی اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. قرآن یہاں پر ہے اس لیے ہے قرآن دنیا میں کیونکہ ہم اس پر عمل کریں, اس کی تلاوت کریں, اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں. تو جب لوگ اسے منہ موڑ لیں گے اور اس کی تعظیم اور توقیر نہیں کریں گے, تو اس زمانے میں یعنی آخر زمانے میں, اور یہ بھی ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کو گرایا جائے گا جب سرزمین حبشہ سے ایک سیاہ رنگ اور کوتاہ قد آدمی اپنے لشکر کے ساتھ مسجد حرام میں آئے گا اور کعبہ مشرفہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر اسے سمندر میں پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کعبہ مشرفہ کو گرانا ممکن بنا دے گا جبکہ اس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے والے ابراہ کو اس نے مسجد حرام تک پہنچنے سے پہلے ہی تہ و تہ کر ڈالا تھا. اس لیے کہ اسے علم تھا کہ وہ عنقریب رسول اکرم کو مبعوث فرمانے والا ہے, اور پھر ان کے ہاتھوں مسجد حرام کی ہیبت و عظمت بحال ہوگی, مگر آخر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا جائے گا. تو یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو جو ڈھا دیا جائے گا آخر میں جب قیامت قریب ہوگی, تو چونکہ اب تو دنیا سے خاتمہ ہی ہونے والا ہے اور اب کوئی نبی بھی نہیں آنے والا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوگا اصل میں. تو کہا جاتا ہے کہ وہ کعبے جو لوگ کعبۃ اللہ کی تعظیم سے منہ موڑ لیں گے, اور بہت ہی بدترین قسم کے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے, جو نہ نماز پڑھنے والے ہوں گے نہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ حبشہ کے اس شخص کو ان پر مسلط کر دے گا اور وہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ قرآن ازرو وصف اللہ کی طرف لوٹ جائے گا, یعنی اپنی صفات کے اعتبار سے, یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کے ساتھ موصف نہیں کیا جائے گا, متکلم بالقرآن اللہ تعالیٰ ہوگا اور وہی اس کے ساتھ موصوف ہوگا. تو ہمارے لیے ان دونوں معنوں کو صحیح قرار دینے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو قرآن کریم کے بارے میں یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو اٹھا لیا جانا ہے، کیونکہ قرآن کی عظمت کے لیے قائل نہیں رہیں گے لوگ، تو لہٰذا اس کو اٹھا لیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو اس کا وصف ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کے ساتھ موصوف نہیں کیا جائے گا. تو قرآن اگر جو ہم سنیں گے تو اللہ ہی سے سن سکیں گے. بہرحال تو معتزلہ کا جو عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک عرصہ ایسا ہوا، ایک عرصہ یہ وقت بھی آیا کہ امام احمد بن حنبل کے دور میں اس وقت کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ وقت، اور اس کے کچھ جو مصاحب تھے، جو اس کے منہ چڑھے مصاحب، ان لوگوں نے فلاسفہ کے عقیدے سے متاثر ہو کر قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا، اور اس کو فورسفلی وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ اس کو مانیں. لیکن امام احمد بن حنبل اس پر اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی، اپنے اوپر بہت ظلم و ستم برداشت کیے. تو معتزلہ کے نزدیک قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے کہ وہ اس ارشاد باری تعالیٰ سے یہاں سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. تو وہ کہتے کہ چونکہ قرآن بھی ایک چیز ہے، لہٰذا وہ کل شیء کے عموم میں داخل ہے، اس لیے بھی کہ وہ یعنی وہ وجود صرف دو ہیں، ایک خالق اور دوسرا مخلوق کا. اللہ خالق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، ایسا وہ کہتے ہیں. تو اس کا جواب دو طرح سے ہے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی ایک صفت ہے، اور خالق کی صفات غیر مخلوق ہیں. دوسرا، کل شیء یہ تعبیر عام ہے، مگر کبھی اس سے مراد خاص ہوا کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے بارے میں فرمایا وہ اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز دی گئی. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ہر چیز دی گئی، بہت ساری چیزیں خارج بھی تھیں اس سے، جیسے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت نہیں تھی اس کے پاس. تو کیا قرآن کے بارے میں جو ان کا کانسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کے دور میں یہ فتنہ اٹھایا گیا تھا اور انہوں نے اس کو اچھی طرح سے جواب دیا تھا، کہ قرآن مخلوق ہے یا یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو ہاں، دونوں میں فرق ہے کہ امام احمد بن حنبل جس کی وجہ سے اس دور میں اس سے متاثر ہوئے تھے، یعنی ان کو ظلم و ستم سہنے پڑے تھے اور بہت آزمائش سے گزرنا پڑا تھا. جیسے ہم قرآن کو منزل من اللہ کہتے ہیں، کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اس کی صراحت خود قرآن میں ہم کو ملتی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا. اگر ہم اسے مخلوق کہتے ہیں تو اسے بہت سارے فتنے، بہت سارے فسادات لازم آ سکتے ہیں. اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو سب سے پہلی تو جو برائی ہے وہ یہ پیش آ سکتی ہے کہ قرآن کی تکذیب لازم آئے، کہ نہیں آپ قرآن کا ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں، جھوٹا قرار دے رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ وہ کذالک اوحینا الیک روحم من امرنا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن یعنی اپنا امر بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے رسول کی طرف وحی قرار دیا ہے. اگر قرآن مخلوق ہوتا تو اسے وحی کہا جانا درست نہ ہوتا. جب وہ وحی ہے تو اس سے اس کا غیر مخلوق ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی نے تکلم فرمایا ہے. پھر دوسری بات، اگر ہم اسے مخلوق کہیں گے تو اس سے جو امر اور نہیں ہیں، یعنی جو احکامات ہیں یا جو خبریں ہیں یا آئندہ آنے والی جو خبریں دی گئی ہیں اور جو ہم کو قرآن سے جس کی دلیل ملتی ہے، تو پھر اس کو غلط ماننا پڑے گا، غلط لازم ہو جائے گا وہ. اس لیے کہ اگر یہ صیغے مخلوق ہوتے تو صرف ایسی شکلیں قرار پاتے جنہیں اس صورت میں تخلیق کیا گیا، جس طرح کہ سورج کو اس کی صورت پر، چاند کو اس کی صورت پر، اور ستاروں کو ان کی صورتوں پر پیدا کیا گیا ہے. تو پھر تو نہ کوئی حکم رہتا، نہ ہی کوئی چیز منع کی جاتی، نہ خبر رہتی نہ آئندہ کی خبریں رہتی. جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ قل، یا لا تقل، قال فلان، یا هل قال فلان، یہ سب اس صورت پر نقوش ہوتے، اور امر اور نہیں اور جو خبریں ہوتی تو اس کی دلالت باطل ہو جاتی. یعنی اگر یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہوتا تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایک شکل کی صورت میں ہوتی نا، ایک تخلیق ہوتی، وہ ایک صورت ہوتی اس کی، کوئی ایک شیپ ہوتا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ حکم کا کوئی شیپ نہیں ہے, ہے نا, خبروں کا کوئی شیپ نہیں ہے. پھر اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں خلق قرآن کے اس قول سے امر اور نہیں کا ابطال یعنی باطل ہونا لازم آتا ہے, لہذا اس طرح امر یوں ہوتا گویا کہ اسے صورت پر پیدا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی پھر کہ جس کا یعنی کوئی شیپ ہوتا اور پھر وہ امر باقی نہیں رہتا. دوسری بات, اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ نے اسے اضافت خلق کے طور پر اپنی طرف مضاف کیا ہے, تو انسان یا غیر انسان کے ہر کلام پر کلام اللہ کا اطلاق درست ہوتا, اس لیے کہ مخلوق کا کلام بھی پھر مخلوق ہوتی ہے. ان تین وجوہات کی بنا پر قرآن کے مخلوق ہونے کا قول باطل ہو جاتا ہے. پھر جب تم کلام کے مخلوق ہونے کو جائز بناؤ گے تو اس سے تم پر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق قرار دینا لازم آئے گا, اس لیے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا تمہیں کہنا ہوگا کہ اس کی سما بھی مخلوق ہے اور اس کی بصر بھی مخلوق ہے. نعوذ باللہ, اگر تم یہ کہو کہ سما سامع کے ساتھ قائم ایک معنی ہے جسے نہ اس سے سنا جا سکتا ہے اور نہ دیکھا جا سکتا ہے بخلاف کلام کے, اس لیے کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا میں آوازیں پیدا کر دے اور وہ سن لی جائیں. اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوا میں آوازیں پیدا کر دے اور وہ سن لی جائیں تو اس صورت میں جو سننے والا ہے یعنی ہوا کی صفت ہوگا جس کی تم بھی قائل نہیں, تو تم صفت کو اس کے موصف کے غیر کی طرف کس طرح لوٹا سکتے ہو؟ یہ چار وجوہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خلق قرآن کا عقیدہ یکسر باطل ہے, اور اگر اتنی ہی بات ہوتی کہ اس عقیدے سے احکام خبر کا باطل ہونا لازم آتا ہے تو عقیدہ خلق قرآن کو باطل قرار دینے کے لیے بھی کچھ کافی تھا. یعنی اس کو اگر ہم عام لفظوں میں کہیں, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بھی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, اور ایسی کئی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہے نا, بہت ساری صفات ہیں. ویسے تو حدیث میں 99 صفت کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اب اگر جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو تم کہتے کہ یہ مخلوق ہے, تو یہ جو مخلوق کی جو صفت ہے, یعنی ہم بھی کلام کرتے ہیں, ہم بھی بولتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, تو پھر تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہر صفت نعوذ باللہ مخلوق کی طرح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایسا نہیں ہے. تو اللہ کا کلام کرنا ایک الگ کلام کرنا ہے, اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اسی طرح سے جیسے ہم ہیں, ہم انسان کلام کرتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جیسے اس پر بھی اعتراض ہوا تھا, جن لوگوں نے صحیح بخاری پڑھی ہوں گی وہ جانتے ہوں گے کہ آخری عمر میں امام بخاری پر جو الزام لگایا گیا تھا جب وہ ان کے شہر واپس لوٹے تھے بخارا, کہ ان سے بار بار یہ سوال پوچھا جاتا تھا ان کی مجلس میں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں انسان, تو کیا اس وقت پھر وہ انسان کا کلام ہوگا یا اللہ کا کلام ہوگا؟ اب بتائیے کتنی مشکل بات ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا, پہلے تو ان کے جواب کو غلط سمجھا گیا اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ فتنہ خلق قرآن کے حامل ہیں, یعنی فیور میں ہیں, لیکن انہوں نے اس کے لیے پھر اسپیشل ایک کتاب لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے افعال بھی پیدا کیے ہیں. اس نام پر ایک اسپیشل کتاب جو انہوں نے لکھا امام بخاری نے, اور دلیل سے ثابت کیا کہ نہیں, جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو وہ انسان کا عمل ہوگا وہ, ٹھیک ہے. یعنی ہمارا قرآن پڑھنا کیا ہے, ہمارا مخلوق کا عمل ہے. کلام تو ہے وہ اللہ کا, لیکن جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارا انسانوں کا عمل ہوگا وہ. یہ انہوں نے ثابت کیا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی تکذیب ہو جائے گی اس طرح سے, تو کیونکہ اس میں تو حکم دیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات نازل کیے ہیں, عوامر اور نواہی ہیں, خبریں ہیں, مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر ہم قرآن کو مخلوق کہتے ہیں تو سارے نظریات پھر باطل ہو جائیں گے قرآن کے جو امر اور نواہی ہے. اور آپ بتائیں کہ کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں نعوذ باللہ, تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ وہی اول ہے, وہی آخر ہے, اور وہ نہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ اس حی لا یموت ہے, وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے بلکہ دوسروں کو زندگی دینے والا ہے, اور اس پہ کبھی موت نہیں آئی، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے نا، یہ ہم پڑھتے ہیں نا صفات اللہ تعالیٰ کی. تو اگر آپ قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ سمجھے، تو اس سے کیا ہوگا کہ مخلوق کے لیے کیا ہے، فنا ہے، ہے نا، مخلوق کو موت بھی آ سکتی ہے، مخلوق کو فنا ہے، اور کیا کیا ہو سکتا ہے ہم مخلوق سے، آپ بتائیے. جی غلطیاں ہو سکتی ہیں مخلوق سے، مخلوق کو موت آ سکتی ہے، پھر کوئی چیزیں مطلب انہیں کچھ چیزوں جیسے ڈسمینٹل ہو جاتی ہیں نا، یعنی کچھ کو ہم ہٹا دیتے ہیں اپنی زندگی سے، وہ ریٹائرڈ ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، چونکہ مخلوق ہے اس میں یہ غلطی ہو گئی مخلوق سے، لہٰذا اس کو ہٹا دو. پھر مخلوق ہے تو اس کو تو موت آنی ہے، تو لہٰذا قرآن ایکسپائر ہو گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، اب ہم کو نیا قرآن چاہیے، اب اس قرآن کی ضرورت ہی باقی نہیں، نعوذ باللہ اس طرح سے. جی تو غلطیاں مخلوق سے ہوتی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ پھر اچھا قرآن میں فلاں فلاں غلطی ہے، اس کو نکال دو. پھر موت مخلوق کو آتی ہے تو کہتے کہ اچھا قرآن کی موت واقع ہو گئی، اب ہم کو قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو موت اس کی واقع ہو گئی ہے. تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، یعنی عام الفاظ میں آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں. تو اس لیے یہاں پر مصنف نے یہ تمام باتیں باطل قرار دی ہیں کہ تمہارا جو عقیدہ ہے، تم جو کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بالکل ہی یہ غیر جانبدارانہ بات ہے، یا پھر ایک بے دلیل کی بات ہے جس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو قرآن کی ایک اور آیت جو ہم کو ملتی ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تحقیق ان میں سے ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر وہ اسے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا، اور وہ اسے جانتے تھے. تو یہاں پر بھی کیا لفظ آیا ہے، یسمعون کلام اللہ، تو یہ بھی اسی طرح سے اس کے سیاق و سباق میں ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ تم اس بات پر تما رکھتے ہو کہ وہ تم پر یقین کر لیں گے. تو کلام اللہ سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، جو کہ قرآن کے کلام ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کلام کرنا ہو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ طے شدہ وقت کے لیے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ اسے سن رہے تھے، مگر انہوں نے اسے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالی. تو صورتحال جو بھی ہو، اس سے اس بات کا اثبات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مسموع آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلام میں متکلم کی صفت ہے، اس سے الگ چیز نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے تو ہم کو سنے آتی ہے آواز، ٹھیک ہے، یعنی جو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت لوگوں نے سنا تھا اللہ کا کلام کرنا، یا موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کا کلام سنا. تو جب کوئی بھی کلام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے آواز تو آئیں گی نا اس میں سے، بغیر آواز کے کیسے کوئی کلام کر سکتا ہے کہ نہیں. اور اس سے الگ چیز نہیں ہے آواز، اسی واجب قرار پاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی غیر کا نہیں. پھر یحرفونہ، اس سے معنوی تحریف مراد ہے نہیں، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، یعنی ان کی بدکرداری، جو بنی اسرائیل کی بدکرداری تھی یا اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ان کی دیدہ دلیری تھی، اس کی انتہا، تو انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالی، چینجز کر دیے. مزید یہ کہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس میں تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی لا علمی سے نہیں کیا تھا انہوں نے، بھول چوک سے نہیں کیا تھا، بلکہ ہوش و حواس میں جان بوجھ کر کیا انہوں نے. تو دیکھیں لا علمی میں تحریف، معنوی تحریف کرنے والے کا معاملہ اس آدمی کے معاملے سے آسان ہے جو جاننے اور سمجھنے کے بعد تحریف کرتے ہیں. ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ عالم دین ہے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا یا اس کے معنی کو تبدیل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا کتنی سخت ہوگی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعون کذلکم قال اللہ من قبل، وہ کلام اللہ کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی اسی طرح فرما دیا ہے. تو اس آیت سے بھی حکم کا اثبات ہو رہا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ ان بادیہ نشینوں کی طرف اصل میں کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ انہیں حاصل کرو، کہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ وہ رسول اکرم کے ساتھ روانہ ہو کر اللہ کے کلام میں تبدیلی کر ڈالے، مگر اللہ تعالیٰ غنیمتیں ان لوگوں کے لیے لکھ چکا تھا جو صلح حدیبیہ کے وقت آپ کے ساتھ تھے، مگر جو لوگ صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے ان کا ان میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا اس بات ہے کہ کذالکم قال اللہ من قبل، جیسے کہ اللہ نے پہلے کہا تھا تمہارے بارے میں۔ پھر چوتھی آیت ہم کو بطور دلیل کے ملتی ہے، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور پڑھتے رہیں جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے، نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو۔ تو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ یعنی قرآن وحی صرف قول کی صورت میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ غیر مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اپنی ذات کی طرف مضاف فرمائے اس لیے کہ قرآن کا متکلم وہی ہے اور اس نے اسے جبریل کی وساطت سے اللہ کے رسول پر نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ کے کلمات بدلے نہیں جا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ خود ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ میں تبدیل کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت دوسری آیت کی جگہ، جبکہ اللہ خوب واقف ہے اس سے، وہ جو اتارتا ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں یہ آیتیں تو خود گھڑ لیتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ اللہ مبدل لکلمات، کلمات کونیہ اور شرعیہ دونوں کو شامل ہے، کلمات کونیہ میں سے تو کوئی بھی چیز مستثنی نہیں، ایکسکلوڈ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اللہ کے کلمات کونیہ کو تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے تبدیل کرنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، جب وہ کسی کو فقر و فاقہ سے دو چار کرنے کا فیصلہ کرتے تو کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قحط سالی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو کائنات میں اس قسم کے تمام فیصلے اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک کلمات شریعہ کا تعلق ہے تو ان میں کفار اور منافقین کی طرف سے تبدیلی کی جا سکتی ہے، معنوی طور پر بھی اور لفظی طور پر بھی، اور دونوں طرح سے بھی، یعنی جو احکامات ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے لوگ چینج کر دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو لکلمات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پانچویں آیت ہم کو جو قرآن میں ملتی ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یقینا یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر حصہ اس کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عزوجل کا کلام ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ قصص بیان فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہم نے قرآن آپ کے پاس وحی سے بھیجا ہے۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو یہاں پر ہم کو دلائل مل گئے کہ قرآن واقعی میں اللہ کا کلام ہے، یہ کسی یعنی یہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ جی، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نے یہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن بدلنے میں مراد جو کونیہ ہے اس میں تو بالکل کوئی نہیں بدل سکتا، جو شرعیہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات شرعیہ ہیں، یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں، اس کو انسان چاہے تو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ گناہگار ہوں گے، ان کو سزا ملے گی اس کی، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں۔ اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں احکامات ہیں، مناحیات ہیں، یعنی کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، خبریں ہیں اور مستقبل کی خبریں ہیں، آئندہ کی خبریں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی انسان تو نہیں دے سکتا یہ، تو یہ اللہ کا کلام ثابت ہوا۔ اور اگر کوئی اس کو نعوذ باللہ مخلوق قرار دیتا ہے قرآن کو، تو اس کا مطلب پھر وہ احکامات مانے ہی نہیں جائیں گے پھر۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ اب یہاں پر وہ ہمیں قرآن آیات بتا رہے ہیں جس میں قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ بتایا گیا ہے۔ پہلی آیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ خیر و برکت والی ہے۔ سبحان اللہ، حاضہ یہ اشارہ ہے اصل میں قرآن کی طرف. کتابن بمانی مکتوب ہے, یعنی لکھا ہوا, کیونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کتاب, بزرگ فرشتوں کے ہاتھوں میں موجود صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس موجود صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. مبارکن یعنی خیر و برکت والی ہے. قرآن بابرکت کتاب ہے, اس لیے کہ وہ سینوں کی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے. جب کوئی انسان اسے تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ دل کو بیماریوں سے شفا دیتی ہے. واقعی میں تو قرآن برکت والی کتاب ہے, دلوں کی بیماریوں کو شفا دیتی ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, اور ہم اتارتے ہیں قرآن جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے شفا اور رحمت قرار دیتا ہے. تو یہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے, ہمارے شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے. الحمدللہ, واقعی میں اللہ کا جو کلام ہے یا اللہ کی جو کتاب ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے. قرآن اپنے اتباع کیے جانے میں بابرکت ہے, یعنی اس لیے کہ اس کی وجہ سے ظاہری اور باطنی اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. یعنی اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں تو کس کا فائدہ ہوتا ہے بھلا بتائیں, ہمارا اپنا ہی ہوگا نا. پھر قرآن اپنے آثار عظیمہ کے اعتبار سے بھی بابرکت ہے, یعنی مسلمانوں نے قرآن کی بنیاد پر بلاد کفر کے خلاف جہاد کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور ان سے اس کے ساتھ زوردار انداز میں جہاد کریں. تو مسلمانوں نے اس قرآن کے ساتھ مشرق اور مغرب کو فتح کیا, یہاں تک کہ اس کے مالک بن گئے. اب بھی ہم اگر قرآن کی طرف رجوع کریں تو اپنے اسلاف کی طرح زمین کے مشرق اور مغرب کے مالک بن سکتے ہیں. یعنی وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یعنی ان لوگوں نے قرآن کو پکڑا, تھامبا, تو وہ عروج پاتے گئے, اور آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل اور رسوا ہیں. پھر قرآن اس اعتبار سے بھی خیر و برکت کا حامل ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے. جیسے کہ مثلاً لفظ قال کس نے کہا, جو 3 حروف پر مشتمل ہے, اس کی تلاوت کرنے والے کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. اور یہ قرآن کی برکت ہے سبحان اللہ, کہ ہم کتاب اللہ کو چھوٹی چھوٹی آیات کی تلاوت کر کے بے شمار نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں. تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ قرآن خیر و برکت کی حامل کتاب ہے. ہر قسم کے فیوز اور برکات اس قرآن عظیم سے ہی حاصل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالی فرماتا ہے انزلناہ, قرآن کا منزل من اللہ ہونا اس کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے. ایک اور آیت ہم کو قرآن سے ملتی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم اسے ضرور دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کی ڈر سے دبا اور پھٹا جا رہا ہے. جیسے کہ ہم جانتے کہ پہاڑ انتہائی سخت چیز ہے, جن پتھروں سے پہاڑ تشکیل پاتے ہیں ان کی سختی ایک مثال کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارتی او اشد قسوہ, کہ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد, بس وہ پتھروں جیسے سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. تو خاشین کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہو کر, دب کر, اور متصدین یعنی اللہ تعالیٰ کے سخت ڈر کی وجہ سے پھٹنے والا. مگر قرآن پہاڑوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر اترا, اور ان کے دلوں کا حال یہ ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں, نہ کھلتے ہیں اور نہ حق قبول کرتے ہیں, لیکن چند لوگوں کے سوا, یعنی یہود و نصارہ. لیکن جب اہل ایمان پر قرآن آیات کا نزول ہوتا ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. مگر جن کے دلوں میں بیماریوں نے ڈیرے جمع رکھے ہیں تو ان کی غلاظتوں اور نجاستوں میں مزید اضافہ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تب یہ قرآن تو پڑھ کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مومنوں کے, لیکن کچھ لوگ جن کے دل سخت ہوتے ہیں تو وہ قرآن کو کچھ بھی سمجھتے نہیں اور اس کے الٹے معنی اور مراد لیتے ہیں. اس قرآن کو امانت قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس امانت کو سب کے سامنے پیش کیا, شجر حجر فرشتوں سب کے سامنے, لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. آخر کار انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. تو یہ کلام اللہ کی عظمت ہے کہ اگر اسے پہاڑ جیسی ٹھوس چیز پر بھی اتارا جاتا تو وہ دب جاتا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ پہاڑوں میں بھی احساس پایا جاتا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے۔ رسول اکرم نے جبل احد کے بارے میں فرمایا تھا، یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث قرآن میں مجاز کا اثبات کرنے والوں کی تردید کرتی ہے، جس کے لیے وہ اس قرآن آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو ٹوٹ کر گرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلا دیوار کس طرح ارادہ کر سکتی ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ العلیم الخبیر فرماتا ہے کہ وہ گرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی، اور تم کہتے ہیں کہ وہ ارادہ کر ہی نہیں سکتی، کہ تمہارا یہ کہنا معقول ہے؟ تو قرآنی نص کے بعد آپ کو یہ کہنے کا حق کوئی حق نہیں ہے کہ دیوار کس طرح ارادہ کرتی ہے۔ اس جگہ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں ہر چیز کا علم دیا گیا ہے؟ تو ہرگز نہیں، ہمیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ تسبح له ما فی السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ساتوں آسمان اور زمین جو جو ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ تسبیح بھلا بغیر ارادے کے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبح له، یعنی یہ چیزیں رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں مخلص ہیں، تو کیا بلا ارادہ ان کے اخلاص کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اسے ثابت ہوا کہ ہر شے ارادہ کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام من شیء الا یسبح، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عموم کا صیغہ ہے اور نفی کے سیاق میں نکیرہ ہے، یعنی لہٰذا یہ ہر شے کا احاطہ کرتا ہے۔ تو اے لوگو، اگر تمہارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا تو اس کا قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ قرآن آپ کے دل پر پڑھا جاتا ہے مگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو ہم کو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے اسپیشلی۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ۔ اور جب ہم بدل دیتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ خود واقف ہے اس سے جو وہ اتارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو انہوں خود گھڑ لیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے اتارا ہے روح القدس، یعنی جبرین نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ سراسر ہدایت اور بشارت ہے اطاعت گزاروں کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک شخص سکھاتا ہے جس زبان کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، وہ غیر عربی ہے، جبکہ یہ زبان صاف صاف عربی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو اتارا ہے، اور کس زبان میں ہے، یہ عربی میں ہے، اور وہ بھی خالص عربی میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ، یعنی جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ رکھ دیں۔ یہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں نسخ کی طرف اشارہ ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، اگر ہم منسوخ کر دیں کسی آیت کو یا اسے بھلا دیں تو ہم اس سے کہیں بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی آیت کو منسوخ کرنے کا ہوتا ہے تو وہ اس کی جگہ دوسری آیت لے آتا ہے، یا اس کا نسخ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے جبریل امین کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ ایک اور خاص بات اور اہم بات آپ نوٹ کر لیں کہ مستشرکین، یعنی جو اسلام کے دشمن ہیں، مستشرق اس شخص کو کہا جاتا ہے، یا مستشرقین وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے بارے میں ریسرچ کر کے اسکالرلی کچھ لکھیں، لیکن وہ نان مسلم لوگ ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں میں تعصب بھی پایا جاتا ہے. تو مستشرقین یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کلام جبریل ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو جبریل امین سیدھا لوح محفوظ سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں رسول اکرم کے پاس. تو یہ بالکل سراسر غلط ہوگا اور ایک طرح سے اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنی ہوگی، یعنی ہم خود سمجھے کہ ایک غلط بات کہہ دینے کے ذمہ دار ہو جائیں گے. تو ہم کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو جبریل امین نے نہیں لیا لوح محفوظ سے، نہیں، جبریل امین کی تو لوح محفوظ تک رسائی ہی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالی نے خود جبریل امین کو سنایا اور جبریل امین اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لے کر نازل ہوتے تھے. تو اس طرح سے یہ کنیکشن ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبریل کا کلام ہے، کیونکہ مستشرقین یہ کہتے ہیں، نان مسلم اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت کرنا چاہتے کہ دیکھا یہ تو کلام جبریل کا ہے نہیں، نعوذ باللہ، ایک طرح سے ثابت کرنا چاہتے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو یہ بات ہم جانتے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دلائل پڑھے کہ اس کو کس نے نازل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اور اس میں جو احکامات ہیں، جو مناہیات ہیں، ان سب کی بھی حفاظت کی گئی ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ٹھیک ہے لے کر اترے ہیں اس کو جبریل امین، لیکن ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا ہر حکم حکم کا ہی درجہ رکھتا ہے، اور اس کے جو مناہیات ہیں اس سے ہمیں رکے رہنا ہوگا. اور یہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.